السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفجر آیہ نمبر 1 سے 20 تک، فرسٹ پارٹ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ فجر مکی سورت ہے، خصوصاً اس میں دن اور رات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسپیشلی فجر کا، جو کہ پاؤ پھٹنے کا وقت ہوتا ہے. اور یہ بات جیسے آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ مکی صورتوں میں غور و فکر کی دعوت زیادہ دی گئی ہے، تاکہ انسان غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچان سکے، اپنے رب کی آیات پر ایمان لا سکے اور آخرت پر ایمان لا سکے، تاکہ وہ آخرت میں عذاب سے بچ جائے. آئیے پہلے آیات دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ون بائی ون آیت کو ہم سمجھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری اس میں مدد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی ہجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی، یعنی ایون اور آڈ ہوتے ہیں، آڈ ایون، اور رات کی جب کہ وہ گزر جاتی ہے. یقیناً اس میں بہت بڑی قسم ہے صاحب عقل کے لیے. ایک اور ترجمہ دیکھیے، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ گزر جائے، ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ایک ضرور بھاری قسم ہے. جیسے کہ پیچھے ہم نے سورہ غوشیہ پڑھا تھا، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین، آسمان، پہاڑ بنائے، اور جانوروں کو کیسے انسان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ ان سے کام کاج لے اور ان کا گوشت بھی کھاتا رہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، اور قرآن کریم کا یہ انداز آپ کو بارہا قرآن میں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر اوقات کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ جب ہم سورۃ العصر پڑھیں گے تب انشاءاللہ ساری ہم وہ آیات رکھیں گے سامنے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے یا وقت کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پر بھی ایک اسپیشل ٹائم کا، اسپیشل ٹائم کی قسم کھائی گئی ہے، اور وہ ہے فجر. عربی زبان میں جو بھی فا لیٹر سے جو لفظ آتے ہیں، الفاظ آتے ہیں، ورڈ آتے ہیں، اس کے اکثر معنی پھٹنے کے ہوتے ہیں. جیسے کلی سے جب وہ پھول بنتا ہے تو پھٹتا ہے، اس کے لیے بھی پھر اسی طرح کا لفظ ملتا جلتا لفظ آتا ہے. اور فجر معنی ہوتا ہے پھٹنا، پاؤ پھٹنے کو فجر کہتے ہیں. بالکل جو صبح کا منظر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اگر آپ تہجد کے وقت اٹھیں تو آسمان کی طرف نظر ڈالیں، تو جب فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی پاؤ پھٹتی کہ دو طرف بلیک چادر جیسے الگ الگ ہٹتی چلی جاتی ہے، اور بیچ میں سے ایک وائٹ لائن نظر آتی ہے آپ کو. اسی کو پھٹنا کہتے ہیں، یعنی بالکل اندھیرے سے ایک اجالے کا نمودار ہونا، صبح کا نمودار ہونا، پاؤ پھٹنا. تو فجر ایک اسپیشل وقت ہے، یعنی سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، صبح کی روشنی کا آغاز ہوتا ہے اور دن کا آغاز ہوتا ہے. جو انسان تھکا ہارا ہوتا ہے، تھکن سے چور ہوتا ہے، وہ سویا رہتا ہے، لیکن فجر اسے بیدار کرتی ہے، اس کو اس سستی سے نکالتی ہے، اس آرام سے اس کو بیدار کرتی ہے کہ اب صبح کا اجالا نکل چکا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ الرٹ ہو جائے، کام کاج کے لیے تیار ہو جائے. اور ویسے بھی یہ انتہائی خوبصورت وقت ہے فجر کا وقت. اس وقت قدرت کی جو نشانیاں ہیں، قدرت کے جو نظارے ہیں، اس میں اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان حیران اور دنگ رہ جاتا ہے. پرندوں کی چہچہاہٹ، آسمان کا خوبصورتی سے اس طرح سے پاؤ کا پھٹنا، اور سفیدی ہوتی ہے وہ نظر آنا، چڑیوں کا اڑنا، درختوں کی ہوائیں. اگر سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی ہیبت، اس کی عظمت کا ایک الگ ہی احساس دل پر طاری ہوتا ہے، اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے. اتفاق ایسا ہوا تھا لاسٹ ایئر، یعنی پچھلے سال تو کووڈ تھا سمجھو، اس سے پہلے کی بات ہے، کہ ہم سب کچھ لوگوں نے، ہمارے فیملی فرینڈس تھے، ان لوگوں نے مل کر ہم سب شب قدر ایک ایک رات جمع ہوئے سب گھر پر اور جو بھی کچھ مطالعہ قرآن وغیرہ اس طرح سے کچھ کرتے رہے، نفل نمازیں بھی پڑھیں خواتین نے، اور صبح صبح ہم فجر سحری کر کے واپس آنے لگے خبر کارنش سے، تو وہاں رک گئے ہم فجر پڑھ کر۔ یقین جانے کہ وہ اتنا خوبصورت منظر تھا اور سورج نکلنے تک وہیں رکے رہے، تو سورج نکلنے کا بھی جو منظر تھا سمندر کے کنارے کھڑے رہ کر جب اسے دیکھا، تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک الگ ہی احساس دل پر طاری ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ سورج روزانہ نکلتا ہے اور اتنا ہیوج ہے یہ سورج، یہ چاند سورج، روزانہ صبح کا آنا، نمودار ہونا، رات کا آنا، کہ پورے آسمان پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ نہ رات دن کو پا سکتی ہے، نہ دن رات کو چھو سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، اور یہ مسلسل دن اور رات اس طرح سے آتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کئی سال ہر سال سے ہو رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور تو کریے، اور واقعی میں قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو جو فجر کا وقت ہے یہ اسپیشل، اس وقت مفسرین کہتے ہیں چونکہ اسپیشل ایک نماز ہے فجر کی، جو اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت فرض کیا مسلمانوں پر، تو وہ نماز کا بھی ذکر ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو، کہ فجر کا مطلب نماز بھی ہو سکتی کہ وہ نماز کا وقت یہ وہ نماز۔ اور واقعی میں فجر کی نماز کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ صحیح بخاری میں دیکھیں گے، امام بخاری نے جو نماز کے لیے کئی ابواب قائم کیے ہیں، اور سبحان اللہ وہاں پر امام بخاری کی فقاہت اور ذہانت کا پتہ چلتا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے دیدار کو فجر کی نماز سے ریلیٹ کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور بعض احادیث میں فجر اور عصر کی نماز سے ریلیٹ کیا گیا ہے، اور فجر کی نماز میں فرشتے جمع ہوتے ہیں، یہ فرشتے گواہی دیتے ہیں، قرآن خود کہتا ہے اس بات کے، یعنی سورہ بنی اسرائیل میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ فجر کی جو نماز ہوتی ہے اس کی تلاوت ہوتی ہے یا قرآن کا پڑھا جانا فجر میں، وہ مشہود ہوتا ہے، بہت مشہور آیت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فجر بہت ہی امپورٹنٹ وقت ہے، اس پر ہم غور و فکر کریں، اس کو ہم دیکھیں، اور اسی لیے یہاں پر فجر کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور جب قسم کھائی جاتی ہے کسی بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت اہم بات ہے، اور انسانوں کو تو منع کیا گیا ہے قسم کھانے سے سوائے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض جگہوں کی یا رسول اللہ کی اور اوقات کی قسم کھائی ہے تاکہ بات کی اہمیت کا ہم کو پتہ چلے، اور یہ عربوں کو یہ بات سے خوب واقفیت حاصل تھی اصل میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، اور فجر کے معنی ہوتے ہیں پھٹنا، نمودار ہونا، سحر کا نمودار ہونا، یا پاؤ پھٹنا۔ پاؤ مطلب جب آسمان سے سفیدی نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَيَالٍ عَشْر، اور دس راتوں کی، اور اس سے مفسرین نے مختلف معنی مراد لیے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دس راتیں ذلحجہ کی، ایک ذلحجہ سے لے کر دس ذلحجہ کی راتیں ہیں، کیونکہ عربی زبان میں دن اور رات کو لیل کہا گیا ہے، یعنی 24 گھنٹے کو لیل کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد دراصل ذلحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں مراد ہوں گی، جو انتہائی فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اس قدر فضیلت کا باعث ہے کہ کوئی اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جہاد میں جانے والا، تو جہاد میں رسول اکرم نے فرمایا کہ جو جہاد میں جانے سے بھی افضل کام ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا مجاہد ہو جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اس کی جان بھی اسی راہ میں چلی جائے۔ تو یہ 10 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، تو ان 10 راتوں کی بھی قسم ہو سکتی ہے یہ۔ اور دوسرا جو اوپینین ہے مفسرین کا، جو رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشرے، آخری عشرہ، رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے جس میں طاق راتیں ہوتی ہیں شب قدر، جس کی فضیلت ہم خود جانتے ہیں تمام احادیث، صحیح احادیث سے، تو اس سے مراد وہ 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں، شب قدر کی 10 راتیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو قرآن میں بھی ہم کو ذکر ملتا ہے۔ تو واللہ عالم دونوں بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی جو ذلحجہ کی 10 دن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں تمام حج کے جو اہم ارکان ہیں اسی میں کیے جاتے ہیں، سارے ان 10 دنوں میں ارکان ہوتے ہیں، اور شیطان ویسے بھی بہت زیادہ افسردہ اور مایوس اور غمگین ہو جاتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس نے وہ اس سے منہ موڑا، اطاعت نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور ان 10 دنوں میں یا 10 راتوں میں تمام مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، اور دور دراز سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس، یا پھر راتوں میں جا کر عبادت کرتے ہیں، اور سجدہ جس کو شیطان نے گرا سمجھا تھا، وہی انسان مومن وہ سجدہ بجا لاتے ہیں، تو اس سے شیطان کو اور دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اصل میں۔ تو بہرحال یہاں پر دراصل یہ بات جو بتائی گئی ہے کہ جب معاملہ بہت اہم ہو تو یہ قسم کھائی جاتی ہے، تو اس مقام پر بھی اسی طرح قسم کھائی گئی ہے کہ فجر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رات اور دن کا اصل میں دیکھا جائے تو رات ختم ہو رہی ہے اور دن کی شروعات ہو رہی ہے، کیونکہ رات کے لوٹنے اور دن کے آنے میں ایسی نشانی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی انتہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ رات اور دن کا روز آنا اس طرح سے آنا اور اس میں تمام کاموں کی تدبیر، تمام امور انجام دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دن اور رات 24 گھنٹے میں تو سارے کام ہو رہے ہیں، یعنی سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، جو کام انجام دینے ہیں کرتے ہیں، جو کام ان کے ذمے لگائے گئے ہیں وہ کام ہوتے ہیں، انسانوں کے ذمے جو کام لگائے گئے ہیں انسان بھی وہ کام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دن اور رات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ رات میں انسان آرام کرتا ہے اور دن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کام کاج کے لیے دیا ہے۔ پھر یہ بھی ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ چونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، تو فجر کے وقت جب انسان جیسے ہی نیند سے بیدار ہوتا ہے انسان، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رب اور اپنے مالک کے آگے جھکے، جس نے یہ دن اور رات نکالا، جس نے اسے یہ دن اور رات کی نعمت بخشی، جس نے اسے انسان بنایا، جس نے اسے عقل دی، جس نے اسے سمجھ بوجھ دی۔ تو سب سے پہلے انسان کے لیے لازم اور ملزم ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی کرے۔ ویسے بھی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ ہم دنیا میں آئے ہی کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے آئے ہیں، اسی کے آگے سر جھکائے رہیں، اسی کے آگے سجدہ ریز رہیں، اسی کے آگے رکوع کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی سے مدد طلب کریں۔ تو بہرحال یہ فجر کی جو نماز ہے وہ بہت ہی فضیلت اور عظمت والی نماز ہے جو اسی وقت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، فجر کی قسم کھائی گئی ہے، اور پھر کہا گیا کہ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب کہ جانے لگے۔ سبحان اللہ، واقعی میں دن کا آنا، پھر رات کا آنا، پھر دن کا آنا، پھر رات کا آنا، یہ کیسے، آپ دیکھیں مسلسل یہ نظام چلتا چلا جا رہا ہے اور کتنے ہزار ہر سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دل ایک طرح سے، یعنی دل چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اس کی عظمت کے آگے۔ یعنی ہماری تو کوئی حیثیت، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ہم انسان، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اور ہم تو، یعنی ہمارے پاس وہ ذہنی وسعت بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بارے میں سوچ سکیں۔ تو پھر رات آتی ہے، ابھی دن نکلا تھا پھر رات ہوتی ہے، اور یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے آپ دیکھیں کہ دن اور رات کا آنا۔ اور بندے تبھی آرام کر سکتے ہیں جب یہ رات میں تاریکی کی چادر تان دی جاتی ہے، اگر دن ہی نکلا رہتا تو بندے آرام نہیں کر سکتے تھے۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی راحت اور آرام کے لیے رات پیدا کی ہے تاکہ وہ مطمئن ہو سکے، وہ آرام حاصل کر سکے۔ پھر یہاں پر کہا گیا کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ اس میں کوئی ہے نشانی یا عقل والوں کے لیے، یعنی یہاں پر ایک طرح سے چونکایا گیا ہے انسان کو۔ ایک تو رات کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ رات کا آنا اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یسر کا لفظ سرا، یہ رات کے چلنے کے لیے مخصوص ہوتا ہے لفظ، کہ رات کو سفر کرنا، اور ساری یا رات کو سفر کرنے والی چھوٹی سی جماعت کو بھی کہتے ہیں، اور اسرا کے معنی کسی دوسرے کو رات کے وقت سیر کرانا، لے چلنا، سفر کرانا۔ تو یہاں پر اس کے ایک معنی تو یہ ہوں گے کہ اس رات کی قسم جب رسول اللہ نے معراج کا سفر کیا، اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ رات کی قسم جب کہ وہ خود جانے لگے یا رخصت ہونے لگے، کیونکہ رات رخصت ہوتی ہے نا۔ اس لحاظ سے آیت میں ایک ہی وقت دو طرح کے معنی یا انداز بیان آ رہے ہیں، یعنی رات کی رخصت ہونے کا وہی وقت ہوتا ہے جب پو پھوٹتی یا سحر نمودار ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہ ان تمام باتوں کو بتا کر بتایا جا رہا ہے کہ کیا انسان کے لیے اس میں کوئی نشانی ہے، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتا، کیا وہ سوچتا نہیں ہے کہ عقل مند کے لیے قسم ہے کوئی، اس میں اسے کچھ چیزیں ہی اس شخص کے لیے کافی ہیں جو دل بیدار رکھتا ہے اور متوجہ ہو کر کان لگا کر بات کو سنتا ہے۔ یعنی ہجر کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ حل فی ذالک قسم لذی ہجر، یعنی جو ایک قسم کھائی گئی ہے تو اس میں کیا عقل والوں کے لیے کوئی نشانی ہے یا نہیں ہے، یا وہ سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں یا نہیں ہے۔ تو ہجر کہتے ہیں پتھر کو، ہم ہجر اسود کہتے ہیں نا، تو ہجر اسود کالا پتھر، تو ہجر بمانی پتھر کے ہیں، اور ہر جو سالڈ یا ٹھوس چیز جو ہوگی سخت قسم کی، جو کسی چیز سے رکاوٹ کا کام دے، آڑ دے سکے، وہ عقل ہے یا پتھر۔ تو عقل کو بھی ہجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس لحاظ سے کہ ہر اس چیز کو جو وہ نقصان ہو جس سے، وہ روک دیتی ہے عقل۔ اور ذی ہجر یعنی صاحب عقل یا عقل مند، تو اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ چیزیں جو اوپر بتائی گئی ہیں چاروں چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق نہیں ہیں؟ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہایت اہم باتوں کا ذکر کیا ہے، ان کی اپنے اپنے مقام پر بڑی اہمیت ہے، پھر کیا وہ ہستی جو ایسا نظام کائنات چلا رہی ہے عالم آخرت کو وجود میں نہیں لا سکتی؟ کیا اس کے لیے کوئی بڑی بات ہوگی؟ نہیں۔ تو یہاں پر عقل کی ویسے بھی ایک انسان یعنی اسپیشلی مومن ہونے کے ناطے بہت اہمیت ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے ہجر کی یعنی عقل کی، تو ایک مومن کے لیے اس میں بہت اہم سبق پوشیدہ ہے، یہ سبق چھپا ہوا ہے۔ اور وہ کس طرح سے کہ مومن انسان ہمیشہ اپنی عقل کو وحی کے تابع رکھتا ہے، اور وحی کے تابع رکھ کر اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اور اپنی بھلائی اور برائی کے بارے میں تمیز کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، جو بھی وہ بات زبان سے نکالے گا، جو بھی افعال وہ انجام دے گا، جو بھی کام اس کے لیے منع کیے گئے ہیں اس سے رک جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ سوچ سمجھ کر یعنی وہ عقل مند ہوگا تو یہ فیصلہ کرے گا نا کہ مجھے یہ کام سے رک جانا چاہیے کیونکہ یہ کام میرے لیے آخرت میں نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تو مومن ہمیشہ اپنی عقل بھی استعمال کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنی عقل کو یعنی ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ دینداروں کے تعلق سے کہ دیندار لوگ اچھا ان کو تو عقل ہی نہیں ہوتی، بے وقوف سے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام، ان کی حکمت عملی پر آپ سوچیے، کبھی غور کریے ان کے جو کام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماشاء اللہ آپ نے کتنی اپنی ہر جگہ اپنی ذہانت اپنی حکمت عملی سے کام لیا اور کتنے صحیح کام کیے ماشاء اللہ۔ تو مومن کے لیے عقل کی بہت اہمیت ہے۔ تو یہاں پر ہر درد مند دل، بیدار دل، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور جو خاص طور سے جو لفظ آیا تھا وشف والوتر، یعنی جفت اور طاق کی جو قسم کھائی گئی تھی، تو جفت اور طاق کا جو لفظ آیا ہے یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شف شین فے عین شفا جوڑے کو کہتے ہیں، شفاعت اسی سے نکلا ہے، شفاعت جو ہوگی یا تو رسول اکرم کے ذریعے یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اجازت دے گا، تو شفاعت کیونکہ دو لوگ مل جاتے ہیں نا، ایک پرسن دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اسی لیے اس کو شفاعت کہتے ہیں، تو شفاعت جوڑے کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں ہر قسم یا تو جوڑے کی ہے یا پھر ایک وتر ہے، اور وتر جو ہے دیکھا جائے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد احد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، خالق اور مالک، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اور پھر اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم جب وتر کی نماز پڑھتے ہیں، جیسے رات میں تہجد ہم نے پڑھی دو 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 کر کے، ہم نے آٹھ رکعت پڑھی، پھر ہم نے ایک رکعت پڑھی تو اس کو وتر بنا دیا ہم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے کہ آپ دو 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 رکعت پڑھتے تھے، پھر اس کو ایک پڑھ کر اس کو وتر بنا دیتے تھے، یا تین پڑھتے تھے اور اس کو وتر بنا دیتے تھے، یا پانچ پڑھتے تھے اور اس کو وتر بنا دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں جب ہم وضو کرتے ہیں تو جو ہم اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں وہ بھی ہم طاق عداد میں دھوتے ہیں، کلی ہم کرتے ہیں تین دفعہ، ناک میں پانی ہم چڑھاتے ہیں، چہرہ ہم دھوتے ہیں وہ بھی طاق عداد میں ہم کرتے ہیں۔ تو شفا جوڑے کو کہتے ہیں، پیئر جو ہوتا ہے جس کو ہم ایون آؤٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ تمام باتوں کو کہہ کر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز یا تو جوڑے میں بنائی یا تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اکیلی بنائی، اور جو جاندار چیزیں ہیں وہ بھی زوج کی شکل میں ہیں، ہر ایک کا جوڑا ہے، اور یا پھر جو بے جان چیزیں ہیں جیسے جوتا ہم پہنتے ہیں پیر میں، تو جو ہماری جوتی ہوتی ہے، جو ہماری جو بھی سینڈل وغیرہ ہوتی ہے، ایک کے ساتھ ایک پیئر ہوتا ہے نا، یعنی کوئی ایک تو ہم چپل نہیں پہنتے پیر میں بلکہ ہم دو پہنتے ہیں، تو اس طرح سے پیئر ہو گئے ہو۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں کہہ کر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، انسان کو اپنی عقل استعمال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی عقل استعمال کرے۔ اور یہ تمام چیزیں بتا کر اب وہ جو اہم بات بتانا مقصود ہے کہ پہلے کی قومیں کیوں ہلاک ہوئیں، کیوں ان کے اوپر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا، کیا وجہ تھی کہ ان کو عذاب نے گھیرا، اسی لیے آگے جو بتایا گیا آیت نمبر 6 سے 14 تک دیکھیے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسا سلوک کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، یعنی ارم جو ستونوں والے تھے، وہ کہ نہیں پیدا کیا گیا کوئی ان جیسا شہروں میں، اور قوم سمود کے ساتھ وہ جو تراشتے تھے چٹانوں کو وادی میں، اور پھر اون میخوں والے کے ساتھ وہ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، بس زیادہ کیا انہوں نے ان شہروں میں فساد، تو برسائے ان پر آپ کے رب نے کوڑا عذاب کا، بلا شبہ آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی تاک میں ہے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی اور ان میں بہت فساد مچایا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، بلا شبہ آپ کا رب تو تاک میں ہوتا ہے۔ بہت ہی قابل اہم باتیں ہیں، ان بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ ایسی تو اور بہت سی قومیں تھیں دنیا میں جو ختم کر دی گئیں، ہلاک کر دی گئیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم سفر کرنے نکلیں یا کوئی ہم آثار قدیمہ دیکھیں، چاہے وہ موہنجو دارو ہوں، کڑپا ہو، یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں، یا یہاں کی کوئی چیزیں ہوں، الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک پومپئی کوئی بستی تھی غالباً، اگر میں نام بھول نہ رہی ہوں تو، جہاں کے لوگ ایسے لگتا ہے کہ بالکل جو کام کاج وہ کر رہے تھے بالکل وہ پتھر کے بن گئے ہیں، یعنی جہاں بیٹھے تھے، جس حالت میں کھڑے تھے، لیٹے تھے، بیٹھے تھے، وہ اسی حالت میں بس پتھر بن گئے ہیں، ان کے برتن ورتن سب وہاں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی پتھر بنے ہوئے ہیں۔ تو بہت ساری قومیں گزری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خصوصاً ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا اپنے زمانے میں بہت ہی دورہ تھا، بہت عروج انہوں نے حاصل کیا تھا، یعنی ایسے سمجھ لیجیے کہ اپنے زمانے کی سپر پاور قومیں، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی آج کل بھی جو بلڈنگس آسمانوں کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اسکائی لارک بلڈنگیں، برج جس کو کہا جا رہا ہے، فلاں برج، فلاں ٹاور، فلاں یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے دنیا میں، اور ایسے لگتا ہے گویا کہ آج کی جیسی ترقی تو کبھی دنیا نے کی ہی نہیں تھی، اس قدر ترقی اپنے عروج پر ہے، اور پتہ نہیں آگے چل کر اور کیا ہوگا، واللہ عالم۔ لیکن چاہے کتنی بھی بڑی بڑی قومیں آئی ہوں، کتنی بھی سپر پاور، کتنی بھی قوت اور زوراور قومیں اور قوتیں آئی ہوں، ایک بیسک چیز جو ان کے اندر ہونی چاہیے، جو ان کو آباد رکھ سکتی ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں کی اطاعت۔ یہی چیز انسان کو کامیاب کر سکتی ہے، یا دنیا میں آباد رکھ سکتی ہے، یا اس کا نام باقی رکھ سکتی ہے، ورنہ صرف اور صرف عبرت ہی حاصل کی جا سکتی ہے اگر اللہ پر ایمان نہ ہو۔ تو یہ جو بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا جو بیسک جرم تھا، یا ان کا جو مین جرم تھا اگر دیکھا جائے تو، وہ یہ تھا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باغی قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمان قومیں تھیں، رسولوں کی اطاعت نہیں کی، رسولوں کو جھٹلایا، آخرت یعنی دوسرے جگہ اٹھائے جانے پر، یعنی آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، ریزرکشن جس کو ہم کہتے ہیں، یوم الحساب، یوم الجزا، اس پر ان کا ایمان نہیں تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو اٹھا کر زندہ کرے گا۔ تو یہ چیز انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ ایک اور بات چلتے چلتے یاد آئی ہے تو اس کا بھی ذکر کر دوں، کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، جیسے جو آثار قدیمہ جب ہوتی ہے، کھدائی وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور بہت زیادہ اس پر پیسہ، یعنی ہر گورنمنٹ اس پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے آثار قدیمہ پر۔ آثار قدیمہ جانتے ہوں گے نا آپ لوگ، امیدیں سمجھ گئے ہوں گے، جو پرانے ہیریٹیج وغیرہ ہوتے ہیں، کہ جیسے آج کل بھی بہت سارے سائٹس کھل گئے ہیں اس کے لیے، وزٹ کے لیے جگہیں کھول دی گئی ہیں، جیسے جہاں قوم عاد اور قوم سمود کے مسکن تھے آپ کو معلوم ہوگا، تو کچھ جگہ ہندوستان کے کسی بارڈر پر، ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پر کچھ آثار قدیمہ جو تھے اس کی کھدائی ہوئی، تو وہاں سے چیزیں جو نکلیں، تو وہاں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا ہمارا تو تعلق ان سے جڑا ہوا ہے دیکھا جائے تو، یعنی جو پرانی قومیں تھیں، کیونکہ یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ وہ بہت سویلائزڈ قوم تھی اپنے وقت کی، یعنی انہوں نے بہت اچھے گھر وغیرہ مکانات بنائے ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ڈرینیج سسٹم تھا بہت بہترین تھا، کہ یعنی گٹر وغیرہ نہیں تھے ان کے، انہوں نے باقاعدہ نکاسی کے راستے بنائے ہوئے تھے تاکہ جو پانی گندگی وغیرہ ہے وہ بہ جائے، گھروں کے سامنے نہ رہے، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ گھروں کے سامنے ہی وہ گڑھے بنا دیتے تھے گٹر کے، جہاں وہ سب گندا پانی جمع ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بیماریاں بھی بہت ہوتی تھیں۔ تو بہرحال، تو لوگوں نے اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی بڑی سویلائزڈ قومیں جو اپنے وقت کی بہت ماہر مانی جاتی تھیں کہ آرکیٹیکچر کا سب سے اعلیٰ نمونہ انہوں نے پیش کیا تھا، یعنی جو آثار قدیمہ سے جو آثار نکلے ہیں کہ اس قدر بہترین گھر تعمیر کیے گئے تھے، لیکن یہ قومیں ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا، زمین کے اندر دھنس گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان نہیں لا سکی۔ تو ہم اپنا تعلق ان سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ہم وہاں رہنے والے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا تعلق ان سے تھا۔ ہم تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بہکی ہوئی قومیں تھیں یا جو گمراہ قومیں تھیں ان سے ہمیں بچا لیا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو کسی نے بہت ہی خوب کہا تھا کہ عبرت چھٹانک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ٹنوں کے حساب سے۔ کہتے کہ ہمارا کلچر تو یہی آثار قدیمہ سے تعلق رکھتا ہے، ہم یہ جو ہم مسلمان ہیں تو یہ تو عرب کلچر آیا ہے ہمارے، تو عرب کلچر ولچر کوئی نہیں تھا، یہ دین اسلام تھا اصل میں، یہ دین اسلام کی چھاپ تھی جو آج ہم اپنائے ہوئے ہیں، یہ دین اسلام ہے۔ ہمارا دین سب سے منفرد دین ہے الحمدللہ، یہ دین فطرت ہے۔ اور اسلام جب آیا اس نے تمام رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا، اس نے اپنا خود ایک کلچر پیش کیا، یعنی اسلامی کلچر یا اسلامی آداب، اسلامی اخلاق اپنی ایک الگ نمایاں آئیڈینٹیٹی رکھتے ہیں، ایک پہچان رکھتے ہیں، ایک ہر دوسرے تمام معاشرے کے افراد سے ان کو نمایاں کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ ہمارا دین جو ہے بالکل سب سے الگ ہے الحمدللہ، اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کسی اور کی، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس میں، اور ہم آخرت کے دن پر اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ قوموں کا جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر کیا ہے۔ فرعون کا ذکر تو اتنی کثرت سے کہ آپ دیکھ لیں کوئی سورہ ایسا ہوگا، کوئی بھی صورت، پیچھے کی بڑی صورتیں اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کوئی صورت آپ کو ایسی نہیں ملے گی قرآن کریم کی جہاں فرعون کا ذکر نہ آیا ہو۔ تو کیوں اتنا کثرت سے ذکر کیا گیا تھا؟ کہ ہم عبرت حاصل کر سکیں کہ اتنا بڑا، اتنا غرور اور تکبر والا شخص پوری دنیا میں جس کا ڈنکا بجتا تھا، جس نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا تھا، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس نے تکبر کی انتہا کر دی تھی، لیکن اس کا کیا حال ہوا؟ ایک انہیں سمندر میں ڈوبنے سے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکا وہ، تو کیا حیثیت ہی کیا تھی اس کی اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ پھر قوم عاد اور قوم ثمود، جو قوم عاد کے بارے میں آتا ہے، اگر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے، اگر آپ کا کبھی ریاض کے میوزیم میں جانا ہو تو وہاں دیکھیے گا کہ وہاں کچھ کچھ ان کے وہ اٹھا لا کر رکھے گئے ہیں وہاں میوزیم میں، جو انہوں نے عمارتیں تعمیر کی تھیں۔ اور ایک ڈاکیومنٹری بھی ہے قوم عاد اور قوم ثمود کے مسکن کی، اگر وہ ڈاکیومنٹری بھی اگر آپ کو کہیں ملتی ہے تو ضرور اس کو دیکھیں کہ کیسے انہوں نے گھر بنائے تھے پہاڑوں کو تراش کر۔ یا یہ جو قوم ثمود تھی یا قوم عاد، پہلے ہم قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہلے قوم عاد کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ قوم عاد کا ذکر کیا گیا، اس کو عاد اولی بھی کہا جاتا ہے اور عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ عاد ارم اس لحاظ سے کہ یہ ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، اور ذات العماد ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، عماد ستونوں کو کہتے ہیں، کہ اس کی کئی وجوہات پیش کی گئی ہیں کہ یا تو وہ خود بہت زیادہ اونچے قد والے لوگ تھے، بہت زیادہ قد و قامت رکھتے تھے، اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بہت ہی بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے، یا آغاز انہوں نے کیا تھا، یعنی لمبی لمبی عمارتیں بنانے کا آغاز، یعنی شروعات ہی انہوں نے کی تھی قوم عاد میں۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی رائے ملتی ہے کہ کہا جاتا ہے جب یہ سفر کرتے یا خیمے نصب کرتے تھے سفر میں، تو بہت اونچی اور مضبوط لکڑیاں استعمال کرتے تھے خیموں کے لیے، جو ٹینٹ ہوتا ہے نا، تو ٹینٹ کے لیے جو ہے بہت اونچی اور مضبوط لکڑیاں استعمال کرتے تھے۔ تو اسی لیے ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یعنی اے لوگو، تم اپنے قلب اور بصیرت کی نظر سے دیکھو، یعنی کیا آپ نے اپنے قلب اور اپنی بصیرت سے دیکھا نہیں کہ اس سرکش قوم کے ساتھ کیا کیا گیا؟ وہ ارم، یہ یمن کا ایک معروف قبیلہ تھا، اور ذات العماد ستونوں والے، یعنی بہت زیادہ قوت، سرکشی اور ظلم اور جبر والے لوگ تھے، یعنی تمام شہروں میں طاقت اور سختی میں ان کے جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا، ایسی قوم دوسری کوئی پیدا نہیں کی گئی۔ جیسے ہود علیہ السلام نے ان کے لیے کہا تھا، ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، سورہ آراف میں ہم کو ملتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اللہ تعالی نے ان کو اتنی اس قدر مضبوط جسامت بخشی تھی، اس قدر وہ اونچے لمبے پورے، ہم کہتے ہیں نا کہ بہت لحیم شہیم قسم کے لوگ تھے، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی، نہ فرما برداری کی، نہ رسولوں کی اطاعت کی۔ یعنی اتنی بلند قامت، زور آور اور مضبوط قوم روئے زمین پر کہیں اور موجود نہ تھی، یا اس دور یا ساری دنیا میں انہیں انہی کا ڈنکا بجتا تھا، انہی کا زور چلتا تھا، کوئی دوسری قوم ان کی ٹکر کی موجود نہ تھی۔ یعنی آج کل تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ زیادہ تر دو دو سپر پاور ہوتے ہیں، یا ہمیشہ کوئی دو ضرور رہتے ہیں، ایک کی ٹکر کے لیے سامنے دوسرا موجود ہونا چاہیے، لیکن یہ ان کی ٹکر کا کوئی موجود نہیں تھا۔ لیکن یہ لوگ کیا تھے؟ آخرت کے انکار کرنے والے لوگ تھے۔ بس ان کے آخرت کے انکار، ان کی بدکرداریوں اور ان کی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، انہوں نے رسول کی نافرمانی کی اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر سخت ٹھنڈی اور تیز ہوا یعنی آندھی کا عذاب آیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں تہس نہس کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ بہت ہی تیز آندھی چلی تھی، یا ایسی ہوا تھی جو ان کو اٹھا کر پٹکتی تھی، جس کی بنا پر یہ ختم ہو گئے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک فرد اگر ان کا بچا ہوگا تو نہیں، یہ دو قومیں ایسی ہیں جن کا کوئی فرد باقی نہیں بچا، یہ قبیلے زندہ ہی نہیں رہے، قبیلے کا کوئی فرد زندہ نہیں رہا، اور ان کے مسکن بس باقی رہنے دیے گئے، اور وہ بھی پوری طرح نہیں رہنے دیے گئے، بالکل کھنڈرات ہو چکے ہیں، بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملتے ہیں ان کے گھروں کے، کہ جس کی وجہ سے دیکھ کر ہم عبرت حاصل کر سکیں کہ دیکھو ایسی زور آور قوم تھی، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا معاملہ کیا؟ کیا میں اور آپ ہم ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اس بات سے، کیا ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین نہیں ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں بھلا ہم؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر سکتے ہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو دن رات غور و فکر کرنا چاہیے، ہم کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا چاہیے کہ الحمدللہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں شعور دی، ہمیں آگہی دی، ہم الحمدللہ کم از کم ہم اتنا تو شعور دیا کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ سک رہے ہیں، پڑھ پا رہے ہیں، بصیرت کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قوم ثمود کا ذکر ہے، ان کو آدھے ثانی بھی کہا جاتا ہے، قوم ثمود کو، ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ماہر سنگ تراش تھے، یعنی پتھروں کو تراشنا ان کا خاص وصف تھا، یعنی ماہر کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، پتھروں کو تراش کر مسکن بنانا، گھر بنانا ان کا خاص شیوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر اپنے مکان ایسے انہوں نے تراش کر آباد کیے تھے، بلکہ شہر کے شہر انہوں نے بنا لیے تھے پہاڑوں کے اندر، پتھروں کو تراش کر انہوں نے پورے شہر بنا رکھے تھے، اور اس میں سے نہریں بھی گزروائی تھیں، سبحان اللہ۔ اور ان کا جو مسکن تھا، کہا جاتا ہے وادی قرا تھا، جو مدینہ اور تبوک کے راستے میں پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس جا رہے تھے تو وہیں سے آپ کا گزر ہوا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہاں نہ رکو، جب آپ کو پتہ چلا کہ جس کنویں سے پانی لیا گیا ہے اور وہ قوم ثمود کی وہی مطلب یعنی وہ کنواں تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ جو آٹا گوندھا گیا تھا اس پانی سے، اس کو کہا تھا کہ آپ نے الٹا دیجیے اور وہ آٹے کو اور جانوروں کو کھلا دیجئے، اور وہاں سے تیزی سے گزر گئے تھے۔ یعنی وہاں پر کوئی پکنک پوائنٹ کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اگر عبرت کے لیے جانا ہے تو چلے جائیں، عبرت حاصل کریں، دیکھ کر کہ اتنی بڑی قوم تھی، پتھروں کو تراش کر انہوں نے گھر اور شہر آباد کیے تھے۔ آپ سوچیں کہ پہاڑوں کے اندر شہر کے شہر بنا دینا کتنی بڑی بات ہے، اور اس زمانے میں ان کے پاس کوئی مشینیں نہیں تھیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو کیسی بڑی بڑی مشینیں ہیں نا، کرین ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے آج لوگوں کے پاس، لیکن اس زمانے میں تو کوئی اس طرح کی کرین بھی نہیں تھی، کوئی اور مشینیں نہیں تھیں، لیکن ان لوگوں نے کیسے تراشا ہوگا پتھروں کو، اور کیسے انہوں نے گھر بنائے ہوں گے، بلکہ بڑے بڑے محل تعمیر کیے تھے ان لوگوں نے پہاڑوں کے اندر، آپ سوچیے۔ لیکن چونکہ یہ بھی آخرت کے منکر تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی تھی، باغی تھے یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے، لہٰذا زلزلہ آیا ان کے اوپر، ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی جو اس قدر خطرناک تھی کہ اسی کی وجہ سے ان کی سب کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی زلزلہ اتنا شدید تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کے پتھروں کے مکانوں میں دراڑیں پڑ گئیں، شگاف پڑ گئے، یعنی بڑے بڑے ہولز پڑ گئے، اور پھر ان میں سے بہت سے مکان پہاڑ کے بوجھ کی وجہ سے کھنڈر بن گئے، اور وہ خود زلزلے اور چیخ کی تاب نہ لا کر ختم ہو گئے۔ سوچیے ذرا کیا انجام ہوا۔ یعنی اس سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں، کہ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنا تکبر کرتے ہیں، اتنے زور آور ہیں، اور آج تو مطلب یعنی ڈنکے بجتے ہیں نا، کہ ہم ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم पावर में है। हम सबसे जोर आवर कौम है आज की, हमारे जैसी कोई कौम नहीं। पूरी दुनिया को हमारे ही आगे झुकना चाहिए, पूरी दुनिया को हमारी ही बात माननी चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी कौमें, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़ा बड़ा, आप देखें कि जो कौमों की कौमें थीं वो तबाह और बर्बाद हो गई। सब कुछ चला गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। और आखिरकार क्या हुआ उनका अंजाम? उनको अजाब ने आ घेरा और ख़त्म हो गए, और कोई एक पर्सन कहा जाता है बचा नहीं। यानी यही वो जो कौमें थी, यानी यही दोनों कौमें जिनका कोई पर्सन जिंदा नहीं बचा था, पूरी तरह उनके ऊपर अजाब का कोड़ा बरसा, पूरी तरह अजाब में लपेट लिया गया उनको, कोई बाकी नहीं बचा जिंदा। तो ये आखरत, इनका जो सबसे बड़ा जुर्म था वो क्या था कि उनके किस जुर्म की वजह से उन पर अजाब का कोड़ा बरसाया गया? तो उसका जवाब यही है कि आखरत का इनकार, अल्लाह ताला का इनकार, अल्लाह ताला से बगावत, अल्लाह ताला की नाफरमानी, रसूलों की नाफरमानी, रसूलों की इताअत से मुंह मोड़ना, रसूलों को झुठलाना और बात ना मानना, यही सारे उनके जरायम थे दरअसल। इसीलिए इनके ऊपर अजाब का कोड़ा बरसाया गया। और उसके बाद फिरौन की बात की गई है कि फिरौन वो जो मेखों वाला था, और फिरौन के साथ जो मेखों वाला था, यानी उसके लश्कर बहुत बड़े बड़े थे, जहाँ पर भी जाते तो वो अपने खैमे नस्ब करते तो वहाँ मेखें गाड़ दी जाती थी। यानी जिस मेखों का मतलब होता है जो किसी चीज़ को मजबूती अता करते हैं ना, ठहराना मकसद होता है। तो यानी या तो उसकी हुकूमत ही बहुत ज़्यादा मजबूत थी, अपनी जगह वो साबित शुदा थी हुकूमत, या उसके आर्मी इतनी बड़ी थी, जहाँ जाते थे वहाँ पर वो लोग जम जाते थे। बहरहाल कई तरह के इसके मतलब हो सकते हैं। तो इसको मेखों वाला कहने के भी कई मानी बनते हैं कि उसकी सल्तनत की मजबूती मुराद ली गई है, या उसकी सल्तनत की जड़ें बहुत मजबूत थी, मेखों की तरह ज़मीन में ठोंक दी गई थी, या उसकी जो फ़ौज थी उसका लश्कर इतना बड़ा था कि जिसके बलबूते पर वो नौज़ बिल्ला अल्लाह ताला का बागी बन बैठा और अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबिल आ खड़ा हुआ, या उसके लश्कर की जो नक़्ल व हरकत थी, जहाँ खैमे नस्ब किए जाते थे तो बड़ी बड़ी मेखें इस्तेमाल करते थे, और या ये भी कहा जा सकता है कि वो किसी को सूली चढ़ाना होता तो उसे तख्तेदार पर रस्सियों से कसने के बजाय उसके हाथों और पाँव में मेखें ठोंक दिया करता था। अस्तग़फिरुल्लाह वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। और ये सब बातें दरअसल उसकी कुव्वत, उसकी नखुवत, उसके गुरूर, उसकी संगदिली पर दलालत करती हैं कि फिरौन और उसकी कौम भी आखरत की मुनकर थी और अल्लाह ताला की नाफरमान थी, और इन लोगों को अल्लाह ताला ने जो बहरे कुलज़ुम है वहाँ गर्क करके दुनिया को उनके वजूद से पाक कर दिया। बस अल्लाह ताला के लिए एक समंदर, यानी कितना छोटा सा काम था अल्लाह ताला के ज़िम्मे। आप देखें अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। यानी वो इतना बड़ा लाओ लश्कर लेकर निकला था और अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझता था, और नौज़ बिल्लाह अपने आप को खुदा कहता था। आखिरकार क्या अंजाम हुआ कि एक दरिया में, एक समंदर में अल्लाह ताला ने उसको डुबो दिया और उसकी लाश को रहती दुनिया तक के निशाने इबरत बना दिया। आज भी मौजूद है म्यूज़ियम में उसकी लाश, लोग देख कर इबरत भी हासिल करते हैं और कुछ वहाँ की जाकर वहाँ के कल्चर की तारीफ़ करते हैं कि वाह क्या सिविलाइज्ड कौम थी। तो कुछ लोगों को इबरत हासिल होती है, कुछ लोग उससे कुछ मरऊब होते हैं। बहरहाल अपनी अपनी सोच की बात है। तो ये सारी कौमें जो उनकी जो मुश्तरक बात थी, जो उनका मुश्तरक जुर्म था, यानी एक जैसा जुर्म वो था कि सब आखरत के मुनकर थे, आखरत पर ईमान नहीं रखते थे। अपनी ज़िंदगी को इन लोगों ने आज़ाद छोड़ दिया था, बेबाक रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, शुत्र बेमुहार की तरह कि बस हम तो आज़ाद पैदा किए गए हैं। कहते हैं कि हमको तो अल्लाह ताला ने बरहना ही पैदा किया है, तो हम बरहना क्यों ना रहे। ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। शैतान की बंदगी को कहते हैं कि ये हमारी मर्ज़ी है, हम जिसकी बंदगी करें चाहें, हम बेहयाई के काम करें, हम बेहया घूमें, बग़ैर लिबास के घूमें, इंसान आज़ाद है, या तो स्पीच ऑफ फ्रीडम के नाम पर या फिर जिस्म की आज़ादी के नाम पर जो चाहे करता फिरता है, तो ठीक है कर ले, इंसान कहाँ भागेगा, अल्लाह ताला से भाग कर कहाँ जाएगा, पलटना तो अल्लाह ही की तरफ है ना। फिर अल्लाह ताला उसको बता देगा कि क्या उसने सही किया था और क्या गलत किया था। तो इंसान कैसे बेबाकी के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है, इंसान कैसे कह सकता है कि मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे चाहूँ जीऊँ, मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारूँ, मेरा शौक, मेरी मर्ज़ी, मेरा नफ्स, मेरी पसंद, मेरी ख्वाहिशात, ये मैं कब तक लगा रखेंगे। आखिरकार जाना अल्लाह ताला ही की तरफ है। अगर इंसान ऐसी बेमुहार, शुत्र बेमुहार की तरह ज़िंदगी गुजारता है तो उसके ऊपर अफसोस और तुफ है उसके ऊपर कि उसने अपने आप को अपने रब की बंदगी में ना दिया, अपने रब की इताअत में ना दिया। ऐसी ज़िंदगी जानवरों से बदतर ज़िंदगी है असल में। कुछ लोग कहते हैं कि बस अच्छा ज़िंदा रहने के लिए जियो, रोटी कपड़ा और मकान और कोई चीज़ नहीं, हैवानी ख्वाहिशात के बेस पर जियो, और फिर यही चीज़ इंसान को फिस्क व फुजूर में उलझा देती हैं, उसको गुनाहों की तरफ ले जाती हैं या गुनाहों में मुलव्वस करवा देती हैं। پھر وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، اور جب ایسی قومیں ایک حد سے آگے بڑھتی ہیں تو تب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ پھر اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے کہ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ بے شک آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے، تاک میں ہوتا ہے، کہ جب ان لوگوں نے فساد کیا شہروں میں، ان لوگوں نے سرکشی کی، فساد مچا دیا، تو فسب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، بلا شبہ آپ کا رب تو تاک لگائے ہوئے ہے، گھات میں ہے۔ گھات کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس لیے چھپا بیٹھا ہو کہ تاکہ آنے والے پر فوراً حملہ کر دیا جائے، تاکہ اس کو خبر ہی نہ ہو اور وہ آنے والا فوراً جال میں پھنس جائے، اور جو وہاں سے گزرنے والا تھا اس کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہو، وہ غافل ہی تھا، بے فکری سے چلا جا رہا تھا کہ اچانک وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ، ان کا یہ حال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے نکل جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگ پھلانگ جاتے ہیں۔ پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور ان کو خود احساس نہیں ہوتا ظالموں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کس حد تک آگے چلے گئے ہیں۔ اور یہ صرف یہ نہ سوچے کہ نان مسلمس ہوتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کو دین کی باتیں فرسودہ خیالات لگتے ہیں، جن کو دین کی باتیں ایک بیڑیاں لگتی ہیں اپنے گلے اور پیروں میں، طوق لگتا ہے جن کو، وہ انہیں اتار کر پھینک دینا چاہتے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک ہے ہمارا رب جو ہم کو دیکھ رہا ہے، جو ہماری ہر بات جانتا ہے، ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے، اور وہ ہمیں اچانک پکڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ گناہوں میں اتنا دیدہ دلیری سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کو کسی چیز کا احساس نہیں رہتا، کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، لیکن پھر جب وہ حد گزر جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اس حد سے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتا، اچانک اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے۔ اور اگر کسی فرد یا قوم پر دنیا میں ایسا وقت نہ بھی آئے تو ہر شخص کی موت کا وقت یقینی ہے۔ جیسے کہ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لب المرصاد کا مطلب ہے الیہ المصیر، یعنی سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اگر دنیا میں عذاب نہیں بھی دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آخرت میں وہ معاملہ کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کے معنی بتائے گئے ہیں، مجاہد رحمہ اللہ نے بتائے ہیں۔ تو مطلب ایک دن تو لوٹنا ہی ہے تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر وہ سب بتا دے گا تم کو۔ اس کے بعد انسانی نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے، اور انسانی نفسیات کیا ہوتی ہے اصل میں دیکھا جائے تو، آیت نمبر 15 سے دیکھیے، 15 سے 20 تک۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ بس لیکن انسان جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، پھر وہ عزت دیتا ہے اس کو اور نعمت دیتا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور لیکن جب وہ آزماتا ہے اسے، پھر تنگ کرتا ہے اس پر اس کا رزق، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی، ہرگز نہیں، بلکہ نہیں قدر کرتے تم یتیم کی، اور نہیں ترغیب دیتے تم کھانا کھلانے کے مسکین کو، اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال خوب سمیٹ سمیٹ کر، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، محبت بہت زیادہ۔ 1 اور ترجمہ دیکھ لیجیے۔ مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ معیار ہرگز درست نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اب یہاں پر انسانی سوچ یا انسانی ذہن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انسان کی سوچ کس طرح سے ہوتی ہے، یا اس کی نفسیات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے بارے میں یہاں آگاہ فرمایا ہے، جیسے کہ وہ ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان انتہائی جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے. ظلومن جہولا کا لفظ بھی آتا ہے انسان کے لیے. تھوڑ دلا بھی ہے انسان بہت ہی زیادہ, یعنی چھوٹے دل کا مالک ہے. مختالن فخورہ بھی ہے, بہت زیادہ خیالی پلاؤ بنانے والا اور اپنے ہی آپ میں فخر کرنے والا بھی ہے. تو یہ سب انسان کی ڈفرینٹ, اگر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو اس کی مضموم یہاں جو فطرت کی باتیں ہیں, کوالٹیز اس کی وہ بتائی گئی ہیں. یعنی اس کو اپنے انجام کا کوئی علم ہی نہیں ہے, یا وہ اس کی فکر ہی نہیں کرتا ہے. یعنی وہ جس حالت میں ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی اور کبھی ختم نہ ہوگی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا اس کو اکرام یا عزت بخشنا, اسے نعمتوں سے نوازنا آخرت میں بھی اس کی تکریم اور اس کے قرب پر دلالت کرتا ہے, لیکن ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دی ہے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت میں بھی وہ عزت کے قابل ہوگا. دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فراوانی بخشی ہے تو آخرت میں بھی اس کو فراوانی ملے گی, ہرگز نہیں. اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حالت ایک جیسی نہیں رہتی, اور رزق میں تنگی, کمی, کشادگی, زیادتی یہ ہوتے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو دو طرح سے آزماتا ہے یا آزمائش کرتا ہے, نعمتوں اور مال و دولت کی فراوانی سے بھی, کہ آیا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے یا نہیں لاتا, اور اس کی تنگی سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے کہ جب تنگی ہوتی ہے تو ایسے وقت میں وہ صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی پر وہ راضی اور مطمئن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. لیکن مال و دولت کے معاملے میں انسان کی قدریں بہت ہی عجیب ہیں اصل میں, یعنی اس کی سوچ عجیب قسم کی ہے. جب اس پر انعامات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ نہیں سمجھتا کہ میں آزمائش میں پڑا ہوا ہوں, بلکہ سمجھتا ہے کہ اللہ آج کل مجھ پر بڑا مہربان ہے, سب کچھ, یعنی اللہ کا کرم ہے کہ سب کچھ برستا ہی جا رہا ہے. اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, کہ جیسے اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس بہت دولت فراوانی سے آ رہی ہے, اب وہ بار بار پھر حج اور عمرے کو بھی جا رہے ہیں, بس کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بہت بار بار بلا رہا ہے. اب ایسے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں جو بیچارے کوئی غریب پرسن آ گئے آپ سے ملنے کے لیے, اور یہ ہو سکتا ہے وہ درخواست کر کے بھی ہمارے لیے بھی دعا کریے گا آپ وہاں جا رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں بلا لے. ہاں بس کیا کروں اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بار بار وہاں بلا رہا ہے, ایسا کہتے ہیں. اور ایک طرح سے ہم فخر جتا رہے ہوتے ہیں اصل میں, کہ ہائے اب کیا کریں, بار بار جانا پڑ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہی لے جا رہا ہے. یعنی ایسا کہہ کے سامنے والے پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں اصل میں, کہ دیکھو ہم تو بار بار جا رہے ہیں تم نہیں جا سک رہے. تو جب انسان کے اوپر رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور اپنی کالر کھڑی کرتا ہے, کہتے کہ دیکھا میری محنت اور میری, یعنی میں جو انٹیلیجنٹ ہوں, میں جو, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ذہانت دی ہے اس کی وجہ سے میں نے یہ مال کمایا ہے. جبکہ دیا ہوا کس کا ہوتا ہے مال؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک آزمائش ہے اصل میں, اور یہ سب سے خطرناک اور کڑک آزمائش کہہ سکتے ہیں آپ جس کو, کہ زیادہ فراوانی دولت کی, کیونکہ ایسے وقت میں شکر گزار رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور تکبر سے بچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. پھر جب تنگی کا دور آتا ہے اس وقت بھی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری آزمائش کی جا رہی ہے, بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توہین کر ڈالی, حالانکہ میں اس قابل تھا کہ مجھے زیادہ دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا نہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. گویا اس کی نظروں میں عزت اور ذلت کا معیار صرف اور صرف دولت کی کمی بیشی یا زیادتی ہے. مال اور دولت زیادہ ہو تو ایسا آدمی معزز ہے, اور اگر نہ ہو تو وہ ذلیل ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں ہمیں یہ معیار نہیں سکھایا گیا. اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت کے انبار لگے ہوتے تھے, لیکن آپ نے مسکین رہنے کو پسند کیا, اور آپ دعا کرتے تھے بلکہ کہ مجھے مسکینوں ہی کے ساتھ اٹھا, اور آپ نے کبھی دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی. آپ کا گھر دیکھنے کتنا سادہ تھا, گھر آپ کا, سوتے تھے, نماز پڑھتے تھے تہجد کی, تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیر وہاں رکھے ہوتے تھے, اور آپ دھکا لگاتے تو وہ اپنے پیر سمیٹ لیتی تھی تاکہ آپ سجدہ کر سکیں. سوچیے ذرا, کچھ بھی نہیں تھا گھر میں, کوئی آرام اور آسائش کی کوئی چیزیں نہیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے, آپ کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے, تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ, کیا ہم آپ کے لیے ویسے گدے نہ بنا دیں, یا ویسا آرام دہ بستر نہ بنا دیں جیسے بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں, بادشاہوں کے؟ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اپنے لیے. تو یہ اگر ایسا معیار ہوتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک, کے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نواز رکھا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے, تو پھر رسول اللہ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوتی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی سادہ زندگی گزاری. تو یہ معیار نہیں بنانا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں, عزت اور ذلت کا معیار پیسوں پر اور دولت پر نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارا نظریہ یہی ہو گیا ہے, ہم لوگ لوگوں کو عزت ان کے دولت اور ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے دیتے ہیں. جو کمتر لوگ ہیں بیچارے, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو ہماری نظر میں کمتر ہیں, جبکہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے بہت بڑے لوگ ہوں وہ, تو ہم نے जो मालो दौलत नहीं रखते वो हम समझते अच्छे ही कमतर लोग हैं, उनको नीचे बिठाया जाता है, और जो बड़े लोग होते हैं उनको सोफे पर बिठाते हैं। ये बहुत गलत बात है। चाहे कोई गरीब आए चाहे कोई अमीर आए, उसको सोफे पर ही बिठाया जाए, एक सी इज्जत दी जाए। एक बहुत ही मशहूर वाक़ा हमको मिलता है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के वालिद का जिक्र मिलता है, शाह अब्दुल अजीज़ का हमको जिक्र मिलता है किताब में। मैं इस वक्त भूल रही हूँ कि किसका साथ ये वाक़ा पेश आया था, लेकिन उन्हीं के ख़ानदान के साथ ये वाक़ा पेश आया था। आपको मालूम होगा कि ये बहुत पुरानी बात है, जब अभी हिंदुस्तान पर पूरी तरह अंग्रेज़ों का कब्ज़ा नहीं हुआ था, जबकि बात है तो वो लोग सफ़र कर रहे थे, और जो गाड़ी वाहन होता है, जैसे पहले ज़माने में होती थी ना बुलक कार्ट, जैसे बैलगाड़ी है या घोड़ा गाड़ी होती थी, तो उसमें वो लोग सफ़र कर रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर जाना था। तो जो सारबान था, यानी जो ड्राइवर था, जो जानवरों को हाँकने वाला होता है, तो वो ड्राइवर नॉन मुस्लिम था कहा जाता है, और वो भी शेड्यूल कास्ट में से होगा। जैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे अलग अलग कास्ट हैं, वो लोग खुद ही उन्होंने बना रखे हैं, नीच जात ऊँच जात पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने खाना खाते वक्त, जब गाड़ी रोकी खाना खाने का वक्त हुआ, तो उन्होंने उतर कर, और ये चूँकि बहुत बड़े आलिम थे असल में अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ानदान भी बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो जब वो खाना खाने के लिए उतरे तो उन्होंने ड्राइवर को भी कहा कि तुम भी आ जाओ खाना खाने हमारे साथ। तो इतना हैरान हुआ कि मैं कैसे आपके साथ खाना खाऊं। उसने कहा कि मुझे एक तरफ आप खाना दे दीजिए, आप तो बहुत ऊंची जात के मालिक हैं और हम तो बहुत कमतर हैं, किमी कमीन कहते हैं ना वो लोग वहाँ पर ऐसे लोगों को, लाहौल वाला कतला बिला, हालांकि वो इंसान ही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तू भी इंसान की औलाद है और हम भी इंसान की औलाद है, तुझ में और हम में फ़र्क क्या है अगर देखा जाए तो, चल आओ और हमारे साथ खाना खा। उन्होंने बहुत फोर्स किया और अपने साथ बिठा कर उसे खाना खिलाया। वो शख्स कहा जाता है इतना हैरान हुआ कि वो खुशी से रो पड़ा, और फिर वो सारे रास्ते सोचता रहा, गौर फिक्र करता रहा, और कहा कि आप यानी ये कौन सी यानी किसने आपको ये सिखाया कि मैं और आप बराबर हैं, आप किस मज़हब को मानने वाले हैं, मुझे वो मज़हब का बताइए, मैं भी वही मज़हब कबूल करना चाहता हूँ। आप देखिए ये है इस्लाम में मसावात, कि कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। ये दौलत तो आनी जानी चीज़ है, तो इंसान को चाहिए कि वो हर हालत में, जो भी उसकी हालत आई है, अल्लाह ताला ने इसको जो हालत से नवाजा है कि जब कोई नेमत उसको मिलती है तो वो शुक्र अदा करे, और जब कोई तंगी आती है तो उस पर सब्र करे। और इसको एक हदीस में बयान किया गया, बहुत ही खूबसूरत हदीस है, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में उसके लिए खैर ही खैर है, अगर उसे खुशहाली मिलती है और उस पर वो शुक्र करता है तो शुक्र करना उसके लिए बायस खैर होता है, और अगर उसे कोई तंगी लाहक होती है और उस पर सब्र करता है तो सब्र करना भी उसके लिए बायस खैर, यानी हर हाल में वो अजर समेटता है। सुभान अल्लाह, ये खुशी सिर्फ मोमिन को ही हासिल हो सकती है, किसी और को नहीं, कि नेमतें मिलती है तो शुक्र अदा करता है और सवाब समेटता है, और तकलीफ़ पहुँचती है तो सब्र करता है और सवाब समेटता है, और ये सवाब या ये अजर उतात या खुशी सिवाय मोमिन की किसी और को नहीं मिलती। तो आप सोचिए, मैं और आप अपनी जगह, अपने आप को उस जगह रख कर सोचें कि क्या हमारा मामला ऐसे ही होता है, क्योंकि कुरान हमें गौर फिक्र की दावत देता है। कुरान हमें कहते कि ज़रा सोचो गौर फिक्र करो, कि ये आयतें पढ़ कर ऐसी अंधे बहरों की तरह ना गुजर जाओ। क्यों कुरान पढ़ने को बार 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 कहा गया है? तो बहरहाल इंसान बहुत ही कमज़ोर दिल वाक़ हुआ है, बहुत ही थुड़ दिल और तंग दिल वाक़ हुआ है, कि बात बात पर वो उलझ जाता है, या अल्लाह ताला से शिकायतें करने लगता है, या मायूसी का शिकार हो जाता है, या अल्लाह ताला से शिकायतें करता है, अल्लाह ताला को ब्लेम करता है, नाउज़ बिल्ला। ये चीज़ बहुत गलत है। और यहाँ पर आप देखें कि ये बात कहकर क्या कहा गया कि बल्कि तुम तो क्या करते हो, तुम यतीम को खाना खिलाने की तरगीब ही नहीं देते, मिस्किन को खाना खिलाने के लिए उभारते ही नहीं हो, बल्कि तुम तो मीरास का माल खा जाते हो और माल से इंतहाई मोहब्बत रखते हो। ये चीज़ इस्लाम में नापसंदीदा है, कि एक तो मीरास का माल खाना, ये तो बहुत बड़ा डाका है असल में, यानी किसी का माल नाहक खा लेना। और बार बार कुरान में आप देखें जिक्र मिलता है कि मिस्किनों और यतीमों को खाना खिलाने की तरगीब देना। जब जहन्नुमियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या चीज़ जहन्नुम में ले आई, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, और हम मिस्किनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते थे। यानी ये नहीं कि खुद ही खाना खिलाना है, बल्कि ये कि दूसरों को भी उभारना है कि तुम भी खाना खिलाओ मिस्किनों को या यतीमों को। सुभान अल्लाह, हमारा दीन कितना खूबसूरत है आप देखें, जिसमें दूसरों का ख्याल रखने की कितनी तरगीब दी गई है। यानी कोई इंसान कैसे खुश रह सकता है जबकि उसका पड़ोसी या कोई उसके आसपास मुआशरे में, उसके ख़ानदान में कोई भूखा हो, कोई ज़रूरतमंद हो, कोई मोहताज हो। और हमारे माल में हर एक का हक है, तुम्हारे माल में हर साइल और हकदार का हक रखा गया है, लिल महरूम, महरूम का भी। तो हमको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ ये माल मेरा है, सिर्फ मुझ अकेले का है, ये मैं ही इसकी मालिक हूँ, नहीं, बल्कि इस माल में सब हकदारों का हक है, जो महरूम है उनका भी हक है, जो साइल है उनका भी हक है, जो यतीम है, मस्कीन है, सबका हक इसमें है। और ये मोहब्बत दुनिया से क्यों इतनी हो, क्योंकि दुनिया तो यहाँ रह जाने वाली है, और हम दुनिया की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हैं कि क़ुरान में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला व तज़रून अल आखिरा, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो और आखरत को तर्क किए देते हो। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान के दिल में मोहब्बत खुपा दी गई है। हम पढ़ते ना ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति, सूरह आल इमरान की आयत है कि खुपा दी गई है ये मोहब्बत दिलों में, घोड़ों की, चांदी की, सोने की जवाहरात की, बेटों की, औरतों की, ये सब मोहब्बत इंसान के अंदर रख दी गई है। लेकिन इन मोहब्बतों को हमें क्या करना होगा, कम करना होगा, और हमें आखरत पर नज़र रखनी होगी। तो माल की मोहब्बत में इस कदर आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि इसको जमा कर करके रखें, बल्कि हमको इस पर, ये इस माल को दूसरों पर खर्च करना है, और माल की मोहब्बत को दिल से कम करना है। और ये उसी वक्त दिल से कम हो सकती है माल की मोहब्बत, जब हम मिस्कीनों को और यतीमों को खाना खिलाएं, उनका ख्याल रखें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करें। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमने ये जो मेयार बना रखा है इज़्ज़त और ज़िल्लत का, तो ये सरासर गलत है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का असल मेयार पैसा और माल दौलत नहीं है, बल्कि उसका आला अखलाक और आला किरदार होता है। अल्लाह के नज़दीक वो शख्स ज़्यादा पसंदीदा है जो तकवा वाला हो, जो दूसरों का ख्याल रखता हो, जिसके अखलाक और किरदार बेहतरीन हो। तुम लोगों का हाल ये कि तुम माल दौलत को अपना माबूद समझ बैठे हो और उसी पर मर मिटते हो, और यतीमों और बेवाओं की इज़्ज़त नहीं करते, या उनको कोई चीज़ देते भी नहीं, या उनका माल उल्टा उड़ा लेने की कोशिश करते हो। तुम्हारी पैसे से मोहब्बत और बुख़ल का यह हाल है कि किसी मिस्कीन की मोहताजी को दूर करने की बजाय उल्टा उसका माल भी खा लेते हो, या दूसरों को तरगीब देने की बजाय ख़ुद भी नहीं खिलाते हो, और मैयत की विरासत से बेवा लड़कियों को उनका माल खा लेते हो। जैसे कि आपको मालूम होगा, जंग उहद के बाद एक खातून आई रसूल अकरम की खदमत में अपनी दो बेटियों को लेकर, और कहा कि या रसूलल्लाह, इनके चचा ने इनका माल भी रख लिया है। रसूल अकरम ने बुलाया उनको और कहा कि ये बेटियों का माल इनको दो और बाकी जो बचा है वो तुम रखो। तो उन लोगों का ये आम मामला था कि जब किसी का इंतकाल हो जाता था तो सारा माल खुद हड़प कर जाते थे, कोई विरासत में हिस्सा किसी को नहीं मिलता था। इसीलिए अल्लाह ताला ने विरासत का कानून नाजिल किया, उसमें औरतों का, बच्चों का, सबका हक रखा गया, और ये अल्लाह ताला ने खुद ये हिस्सा मुकर्रर फरमाया, किसी और को उसमें शामिल नहीं किया। तो बहरहाल अगर तुम ये काम करते हो तो फिर तुम्हारी अल्लाह ताला के नज़दीक क्यों इज़्ज़त होगी, अगर तुम बेवाओं के माल खा जाते हो। तो बहरहाल तुमसे बासपुरस ज़रूर होगी और तुमसे सवाल ज़रूर किया जाएगा। और जो ख़ास तौर से हमको जो बात सीखनी है आज की आयात से, कि एक तो गौर व फ़िक्र हमें करना है, यकीन जानिए कि ये गौर व फ़िक्र इंसान को अल्लाह ताला से करीब कर देता है, अल्लाह ताला की अज़मत का, उसकी किबरियाई का, उसकी ताकत और कुव्वत का हमको एहसास होता है अल्हम्दुलिल्लाह जब हम गौर व फ़िक्र करते हैं। तो क़ुरान को ऐसे ही ना गुजर जाएँ पढ़ते हुए, बल्कि बसीरत की नज़र से इसको पढ़ें, और मिस्कीनों और यतीमों का ख़ास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि ये काम जन्नत में ले जाने वाले कामों में से है। बहुत ही खूबसूरत अहादीस हमको मिलती हैं इस सिलसिले में। सबसे पहले बात कि खदीजा रदी अल्लाह ने जो रसूल अकरम के ताल्लुक़ से गवाही दी थी कि जब आप घबराए हुए आए थे जमीलों ने कहकर, उस वक्त आपने अपने शौहर के बारे में क्या गवाही दी थी कि कल्ला वल्लाही मा युखज़ी कल्ला हो अबदा इन्नकल तसिलुर रहम व तहमिलुल्कल व तकसिबुल मादूम व तक़रिउद्दै व तायुनु अला नवायबुल हक़, कि आप क्या करते हैं, आप रहमों को जोड़ते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, आपको अल्लाह ताला कभी ज़ाया नहीं करेगा, रुस्वा नहीं करेगा। आप सब गरीबों का, मोहताजों का बोझ उठाते हैं, आप जो महरूम है उसको अता करते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप हकदारों का हक देते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत गवाही थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। फिर क़ुरान में हमें मिलता है कि यानी मिस्कीनों को खाना खिलाना ये अल्लाह ताला के चेहरे को हासिल करना होगा, यानी अल्लाह ताला के चेहरे की दीदार की लज्जत हम हासिल कर सकेंगे, यानी अल्लाह ताला की, यानी वहाँ यहाँ वजह का लफ्ज़ आया है कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़म्तरीरा, कि हम तो तुमको खाना इसलिए खिला रहे हैं कि हम लिवजहिल्लाह, हम अल्लाह का चेहरा चाहते हैं, हम तुमसे कोई बदला, कोई शुक्रिया, कोई जजा नहीं चाहते। हम तो उस दिन से डरते हैं जो दिन बहुत ही ख़तरनाक दिन होगा, जो चेहरों को टेढ़ा कर देगा। अल्लाह ताला रहम फरमाए। اور ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس کو حدیث سلام کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کئی جگہ مروی ہے، کہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایہا الناس افشأوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بالسلام۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہے حدیث ہے یہ، کہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، سلام کو خوب رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات میں اٹھ کر اس وقت نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ بتائیے، کیا یہ سودا مہنگا ہے یا کتنا آسان ہے یہ سودا جنت میں جانے کا؟ کیا میں اور آپ یہ سودا کرنا چاہیں گے؟ کتنی آسانی سے جنت میں داخلہ مل سکتا ہے؟ آپ سوچیے کہ سلام کو خوب رواج دیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، رات میں اٹھ کر نماز پڑھیں یعنی تہجد، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ بتائیے، کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ کریں وعدہ کہ ہم انشاءاللہ ضرور یہ کام کریں گے؟ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب مال کی محبت دل سے کم ہو۔ جب تک مال کی محبت دل میں رہے گی تب تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو پہلے مال کی محبت کو اپنے دل سے ہلکا کرنا ہوگا، نکالنا ہوگا، اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تو قابل عمل نقاط کیا ہوئے پھر، یعنی جو ہم کو سمجھ میں آیا ان آیات سے، یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ایک تو وتر کا ہم اہتمام کریں، کیونکہ رسول اللہ وتر نہیں چھوڑتے تھے، اور آپ نے ابو ہریرہ کو تاکید کی تھی کہ تین کام کبھی نہ چھوڑنا، اور اس میں ایک وتر تھا کہ وتر پڑھے بغیر نہ سنیں، یعنی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ تو وتر کا روز اہتمام کریں، یتیم کو کچھ ہدیہ دیں یا اچھی بات کہیں۔ سبحان اللہ، آپ تو دیکھیں آج کل تو کتنے اچھے اچھے طریقے، یعنی اتنی خوشی ہوتی ہے، پہلے تو کبھی ہم پہلے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے جب اپنی پرانی زندگی میں، کہ اچھا تحفہ دینے کا ایسا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ یہ آج بچوں سے سیکھا ہے الحمدللہ کہ تحفہ اتنی خوبصورتی سے بھی دیا جا سکتا ہے، ماشاءاللہ اتنے اچھے خوبصورت پیک میں، کہ اس کو دیکھ کر ہی طبیعت خوش ہو جائے۔ چاہے وہ کوئی، مطلب ہو سکتا ہے اتنی قیمتی چیز نہ ہو، لیکن جو دینے کا انداز ہے وہ ہمارا خوبصورت ہو۔ ایک تو محبت سے اور مسکرا کر دیں، احسان جتا کر نہ دیں، اور کوئی اچھی چیز میں اچھے طریقے سے اس کو دیں، تو کتنا اس کا دل خوش ہوگا نا یتیم کا۔ تو وہ اس کی جو خوشی ہوگی یتیم بچے کی، وہ ہمارے دل کی خوشی کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ اور ہمیشہ ہم اپنے بچوں پر سے سوچیں کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے بچے محروم ہو جاتے تو ہمارا دل کیسے ان میں اٹکا رہتا نا۔ تو اسی لیے دوسروں کے بچوں کا اور دوسرے یتیموں کا خیال رکھیں، اپنے مال سے صدقہ ضرور نکالیں تاکہ دل میں مال کی محبت کم ہو۔ جب تک صدقہ نہیں نکالیں گے مال کی محبت کم نہیں ہوگی، لہٰذا دوسروں کو دیا کریں۔ اور صدقہ صرف یہ نہیں کہ آپ جو خیرات دیتے ہیں فقیر کو، نہیں، بلکہ سب سے بیسٹ صدقہ تو یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ تحفے کی صورت میں آپ کچھ دے دیں، اچھا ہدیہ کھانا بنا کر ہی پیش کر دیں، خوبصورت چیز میں دے کر۔ اور ذوالحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کا خاص اہتمام کریں، ابھی تو اس کو آنے کو ٹائم ہے، جب بھی ذوالحجہ آئیں گے۔ اور مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، تھوڑ دلا نہیں ہوتا، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، جو ہم نے اکرمن اور اہانن کا جو لفظ پڑھا ہے، بہت ہی قابل غور ہے۔ اصل میں ٹائم کی کمی تھی، ورنہ ہم اس کی اور ڈیٹیل اس پر بات کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے تو اس پر شکر ادا کریں، اور جب اگر کمی ہو، تنگی ہو، تو اس پر صبر کریں۔ تو مومن اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر راضی رہتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے یہی تو تقدیر ہے اصل میں، تو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ تو قضا اور قدر پر راضی رہیں، یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ اور جو یہاں پر کہا گیا کہ کلا بلا تکرمون الیتیم، یتیم اور مسکین کا احترام کریں، اکرام کریں، یعنی ان کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں ان کو۔ جیسے ہم اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ایسے یتیم اور مسکین کی بھی رسپیکٹ کریں، کیونکہ ان کی بھی عزت نفس ہے نا، وہ بھی انسان ہیں۔ کیا ان کے یتیم اور مسکین ہونے کی وجہ سے ہم ان کو عزت نہ دیں گے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بدتمیز خود ہوگا وہی کر سکتا ہے ایسا، دوسروں کو عزت نہیں دے گا۔ جو اللہ پر یقین رکھنے والا شخص ہے، جو آخرت پر یقین رکھنے والا مومن ہے، وہ کبھی بھی بے عزتی نہیں کر سکتا فقراء اور مساکین کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ تمام کام جو آج ہم نے سیکھے، قرآن میں پڑھے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنائے، ہمیں ہمیشہ نیکیوں میں آگے رکھے، ایسے اعمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔